ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. درود بيجي محمد وعلى آله. قبل اس کے کہ باقاعدہ آغاز کروں، مومنی سے درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. درود بھیجیے محمد وعلى محمد. عیدِ گرامی محرم الحرام 1436 ہجری اور امام حسین علیہ السلام کی یاد کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے. یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں نواسِ رسول امام عالی مقام جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا، اس کے عوامل اور اس کے نتائج پر گفتگو کی جاتی ہے، اور امت مسلمہ خواہ وہ مکتب جعفری سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل تسنن ہوں، دونوں ہی در حقیقت امام حسین علیہ السلام سے اپنی نسبت اور قربت کے نتیجے میں اس یاد کو بناتے ہیں، ان کا ذکر برپا کرتے ہیں، اور اپنے اپنے اسلوب اور روش کے مطابق ان کا ذکر برپا کرتے ہوئے ان کا غم بناتے ہیں. ہر قوم کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، تہذیبی اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہمیں سے کوئی غم نہیں کہ کوئی کس طریقے سے عزا کو برپا کر رہا ہے. مختلف ثقافتیں ہیں، ان ثقافتوں کے مطابق وہ اس غم کا احیاء کرتے ہیں، اسے منعقد کرتے ہیں، اور ان اسباب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں واقعہ کربلا آیا. بہت ساری گفتگو ہے کہ جو خود ماہ محرم الحرام کے حوالے سے، ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے اس نئے قمری سال کی ابتدا میں مبارکباد دینے کے حوالے سے، اور یہ واقعہ کربلا کو زندہ کیوں رکھا جائے، اس کے لیے عزا ہی کا انتخاب کیوں کیا جائے، یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ جس کے لیے یہ مختصر وقت جو ہے وہ ناکافی ہے، اور میں اس میں وارد ہونا بھی نہیں چاہتا. مختلف مقامات پر آپ خطبہ سے اور علماء سے ان کے جوابات سنتے رہتے ہیں، لیکن جو چیز میں یہاں پر ایک نقطے کی صورت میں آپ کی اذہان عالیہ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
نئے عیسوی سال کے یہ نئے قمری سال کے آغاز پر مبارکباد دینا کیا ایک مستحسن امر ہے؟ توجہ فرمائیے گا، لوگ مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے اہل سنت دوست ہیں، ان کے ایسے ایس ہیں کہ جناب دعا بھی کی ہو مبارک بھی ہو، تو یہ پیغام پہنچے گا تو سب پہنچے گا، لیکن بہرحال جہاں تک آواز جا رہی ہے اور جائے گی یہ مسئلہ کسی صورت حل ہو جانا چاہیے کہ مبارکباد کا پیغام دینا خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے، جب انسان خوش ہوتا ہے مبارکباد دی جاتی ہے، مبارکباد تہنیت تبریک عرض کرنا، مبارکباد یعنی برکت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، مبارک اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب دو انسان مل کر خوش ہوں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کرے، لغوی طور پر مبارک برکت سے ہے لغوی طور پر، لیکن اصطلاحی طور پر مبارکبادی کا پیغام عبارت ہے اس پیغام سے کہ جہاں پر انسان خوش ہوتا ہے، فرحت کا اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، وہاں مبارکباد دی جاتی ہے۔ تو یہ تو اسلامی نظریہ نہیں ہے کہ مبارکباد دی جائے، ہیپی نیو ایئر منانا، بس جب 1 جنوری آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس واہیات طریقے سے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، کوئی شراب پی کر، کوئی رقص و سرور کر کے، کوئی دھماکے کر کے، کوئی گولیاں برسا کر، کوئی فائرنگ کر کے، کوئی چراغاں کر کے، مختلف انداز سے لوگ بہرحال نئے سال کی آمد پہ جشن بناتے ہیں، اسے ویلکم کہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر یا نئے سال مبارک ہو۔ تو کیا قمری سال کی آغاز پہ بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ ایک سوال ہے، اور معمولاً ہمارے یہاں یہ مشکل پیش آتی ہے نئے سال کی ابتدا پر کہ بعض ٹی وی چینلز، بعض اخبارات، بعض رپورٹرز جو ہیں وہ اس قسم کی واہیات قسم کی باتوں کو سامنے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے کہ کسی بھی نئے سال کو، نئے دن کو خوشی منا کر اس جہت سے کہ اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسا بننا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس سے اغماز نظر کرتے ہوئے صرف خوشی کا اظہار کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دعا دینا چاہتے ہیں نئے سال کے آغاز پر، دعا کیجئے، خدا برکت عطا فرمائے علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، حب الوطنی میں، دین کی خدمت میں، دنیا کے لیے تک دعا کرنے میں، رزق حلال کے لیے برکت عطا فرمائے، یہ دعا کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور نقطہ وہ یہ کہ شہادت تو ایک ایسا چیپٹر ہے، ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا باب ہے جس میں خوش ہونا چاہیے، یقیناً خوشی کا مقام ہے کہ انسان کو خدا شہادت کا درجہ عطا کرے، یہ خوشی کا مقام ہے انسان کے لیے، خود شہید ہونے والے کے لیے بھی کہ جناب خدا نے شہادت کے ذریعے سے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے، اور شہید کے پیروکاروں کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ آپ کا رہنما، آپ کا رہبر، آپ کا امام، آپ کا قائد، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار شہید ہوا ہے۔ لیکن اگر مسئلہ صرف یہیں تک ہوتا تو ہم بھی مبارکباد دے کے ختم کر دیتے، لیکن شہادت کی مبارکباد کیوں نہیں پیش کر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام عالی مقام کو شہید کرنے والا کون تھا؟ امام عالی مقام کی شہادت کے پس پردہ عوامل کیا تھے؟ ان چیزوں پر سے بھی، ان حقائق پر سے بھی پردہ ہٹانا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ جس شہادت کی مبارکباد آپ امام حسین کو امت مسلمہ کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کے اسباب کیا تھے، عوامل کیا تھے۔ تو تاریخ میں جائیں گے تو کوئی اور نہیں ملے گا، یہ کلمہ گو مسلمان ملیں گے، یہ قاری قرآن ملیں گے۔ تو پھر مبارکباد کیوں دیں؟ یہ تو جائے تاسف ہے، یہ جائے افسوس ہے، یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مسلمانوں نے آ کر، کلمہ گویوں نے آ کر، قرآن کے قاریوں نے آ کے قتل کیا، تکبیر کے ساتھ، دین کے سائے میں، قرآن کی تعلیمات اور آیات کی روشنی میں قتل کیا، اور تقدس اتنا، تقدس کتنا تھا کہ بنو امیہ نے 10 محرم کو خوشی کا روزہ رکھا ہے امام حسین کے قتل کی خوشی میں، تبرکت بہی بنو امیہ، زیارت ہے، زیارت کی جملے یہ ہیں درد عاشورہ کے، تبرکت بہی بنو امیہ، باعث برکت قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے کہا کہ نہیں، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, اس دن کاروبار دنیا میں مصروف مت ہونا, بلکہ صرف حسین کا غم منانا. اور اتنا تقدس کہ کئی مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا بنو امیہ کی طرف سے قتل حسین کی خوشی میں. تو کس بات کی مبارکباد دیں, کس کو مبارکباد دیں؟ آیا ان قاتلوں کو مبارکباد دیں کہ تم نے امام حسین کو قتل کیا, یا امام حسین کو مبارکباد دیں کہ مولا آپ ان مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ اگر بات صرف شہادت تک کی ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا کہ امام حسین شہید ہوئے, لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. اور جو ارباب فکر ہیں, جو ارباب عقل و خرد ہیں, وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقائق کچھ اور ہیں. کربلا, کربلا اچانک و دفتن و صدمتن نہیں بنی ہے, کربلا کے پیچھے اسباب ہے. کئی سالوں کے بعد در حقیقت یہ کربلا اپنے سفر طے کرتی ہوئی کربلا بنی ہے. 50 سالوں میں جو انقلاب آیا ہے, 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہوتا ہے, اور 11 ہجری اور 61 ہجری میں شہادت امام حسین کی. 50 سالوں میں جو ریولیشن آیا, جو انقلاب آئے, جو تبدیلی ہے, وہ کیا تھی؟ بہرحال یہ اسباب ہے. تو محرم سے متعلق بہت ساری گفتگو ہے جو ہونی چاہیے, صرف مقدمے کے طور پر آپ اس سماعت کی نظر کرنا چاہتا تھا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آج جو موضوع میں لے کے آیا ہوں وہ ہے کربلا اور حیات. کربلا حیات کا سبب ہے, اور جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والوں, ایمان لے آئے, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں دعوت دیں. جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. کیوں؟ لما یحییکم, اس لیے کہ یہ دعوت تمہیں حیات دینے والی ہے, تمہیں زندہ کرنے والی ہے, تمہیں بیدار کرنے والی ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اور اس کا رسول جس جانب پہ ہمیں بلائے گا وہ حیات کا پیغام ہوگا, ممات کا پیغام نہیں ہوگا. وہ زندگی کا پیغام ہوگا, وہ شعور کا پیغام ہوگا. زندگی یعنی تحرک, یعنی بیداری, یعنی آگاہی. جمود, سکوت, رکود, یہ اس زندگی میں شامل نہیں ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول, اور اسی ذیل میں, اسی ضمن میں امام معصوم تمہیں جس امر کی جانب دعوت دے تو فوراً اس کی دعوت کو قبول کر لینا, اس لیے کہ یہ تمہیں حیات دینے والے ہیں, اس لیے کہ تمہیں شعور دینے والے ہیں. اور وہاں پر سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا, وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اور اللہ کے مقابلے میں ایک اور نظام کھڑا ہوگا, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جن کے اولیاء طاغوت ہیں, سرکش ہیں, طغیان کرنے والے ہیں, وہ حیات کے مقابلے میں ممات کا انتظام لے کے آتے ہیں, وہ نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اب جو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جائے وہ خدا کا نظام نہیں, وہ رسول کا نظام نہیں, وہ امام کا نظام نہیں, وہ قرآنی نظام نہیں ہے, وہ شیطانی نظام ہے. اور جو تمہیں نور کی طرف دعوت دے, جو حیات کی طرف دعوت دے, جو تمہیں کربلا سے متصل کر دے, اور کربلا کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچو, وہ قرآنی اور نورانی نظام ہے. یہ ہے حیات, کہ تمہیں روشنیوں کی طرف لے جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا, اور بات آ گئی تو نقطہ عرض کرتے چلوں کہ اگر اللہ ہی کافی ہوتا, اللہ ہی کافی ہوتا تو پھر اللہ ہدایت کا سلسلہ نہ بناتا. اگر اللہ ہی ولی ہوتا تو سارے کام اللہ خود ہی کروا دیتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو کن فیکون کہتا, خود بخود قرآن بھی آ جاتا, لوگوں تک میسج بھی پہنچ جاتا. لیکن کہا کہ نہیں, وسیلے کی ضرورت ہے. اللہ بھی وسیلے کے بغیر ہدایت نہیں پہنچائے گا. انبیاء ماسلف کے ذریعے سے, قرآن کتابوں کے ذریعے سے, رسول اللہ کے ذریعے سے شریعت کو پہنچانا اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلوں کا انکار کرنے والے قرآن کی راہ پہ نہیں ہیں. وسیلوں کا انکار کرنے والے اسلام کی راہ پہ نہیں ہیں. وہ منوانا کوئی نہ کوئی عقیدہ تو گڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہے اگر اللہ کافی ہوتا تو یہ کر لیتا, لیکن نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے. اب ان ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے جس وسیلے کی ضرورت پڑے گی, یا اسے قرآن کہتے ہیں یا نبی کہتے ہیں یا امام معصوم کہتے ہیں, درود بھیجی بلکہ محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, تو یہ حیات ہے جس کی جانب ہمیں بلایا گیا ہے, زندگی ہے. اور زندگی کی نشانی آپ کو معلوم ہے, زندگی میں شعور ہوتا ہے, بے شعور انسان کو زندہ نہیں کہا جاتا. ایک شخص جو قوم میں پڑا ہے, جو اپنے اطراف سے ماحول سے بے خبر ہے, ہوش و حواس میں نہیں, اس کو بظاہر تو زندہ کہا جائے گا کہ زندہ ہے, اس کا دل دھڑک رہا ہے اور اس کا آدھا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ حقیقتاً زندگی سے آری ہے. اسی طریقے سے نشونما زندگی کی ایک اور علامت ہے, ارتقا زندگی کی ایک اور علامت ہے. اگر نمو نہیں ہے, نشونما نہیں ہے, اس میں ترقی نہیں جسمانی طور پر یا مادی یا روحانی طور پر, تو وہ بھی زندگی سے آری ہے. تنفس سانس لینا یہ بھی زندگی کی علامت ہے. تو کچھ ظاہری زندگی کی علامتیں ہوتی ہیں اور کچھ حقیقی اور باطنی زندگی کی علامتیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ایمان لانے والو, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب تمہیں دعوت دیں, لما یحییکم, یعنی ہمارا رسول ہمارا قرآن جب بھی تمہیں بلائے گا وہ حیات کا سبب ہوگا, جب بھی بلائے گا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے, رسول نے جب بھی جہاں بھی جس طرح بھی بلایا, حیات کی طرف بلایا, زندگی کی طرف بلایا, شعور کی طرف بلایا. اور کربلا اسی لیے منائی جاتی ہے کہ کربلا شعور کا پیغام ہے. کربلا نواسے رسول نے اپنے عمل سے بنائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کربلا ہمیں سنت رسول سیرت رسول سے ملاتی ہے, یہ کربلا ہمیں قرآن سے ملاتی ہے. ان مجلسوں میں بیداری کا, حیات کا, زندگی کا, شعور کا پیغام دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے, ہم وہی کلام کرتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے. اپنی مجلسوں میں قرآن کو زندہ کرتے ہیں, اپنی مجلسوں میں سنت رسول کو زندہ کرتے ہیں, اپنی مجلسوں میں سیرت رسول کو زندہ کرتے ہیں, اپنی مجلسوں میں سیرت معصومین کو زندہ کرتے ہیں, تاکہ ان زندگیوں کے سائے میں, ان نور کے سائے میں حیات پاتے چلے جائیں, ارتقا کرتے چلے جائیں. اس طریقے سے یہ زندگی کا پیغام ہے. تو لما یحییکم, جو تمہاری حیات کا سبب بنے, یہ ظاہری حیات بھی ہے اور باطنی حیات بھی ہے. اس لیے کہ ہمیں ظاہری حیات یہی کہ جو ظاہری علامتیں ہیں, باطنی حیات کیا ہوتی ہے؟ حقیقی حیات جسے کہا جاتا ہے, یہ روحانی زندگی جسے کہا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان باشعور ہو, بااخلاق ہو, بابصیرت ہو, باکردار ہو, باتقویٰ ہو, باتوفیق ہو. یہی علامتیں حقیقی زندگی کے لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تو یا اس کے بارے میں جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں, یا اسے پہچاننا چاہتے ہیں. اور جاننا ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے اور پہچاننا باطن کے لحاظ. یہ مثال پہلے بھی میں دے چکا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں فلاں صاحب کو جانتے ہیں, جی ہاں, وہ فلاں محلے میں, فلاں گلی میں, فلاں مکان نمبر پہ رہتے ہیں, آپ فلاں صاحب کو پہچانتے ہیں, تب آپ یہ نہیں کہتے کہ ان کا دو منزلے کا مکان ہے, ان کی فلاں گاڑی ہے, ان کے چار بچے ہیں. کہتے ہیں جی ہاں, بہت اچھے انسان ہیں, ملنسار ہیں, خوش اخلاق ہیں, صوم و صلات کے پابند ہیں. تو جاننا ظاہر سے ہوتا ہے اور پہچاننا باطن سے, صفات سے, کردار سے, اخلاق سے ہوتا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حیات ملے گی, زندگی ملے گی تمہیں, اس حیات کا تعلق بھی ظاہری اور روحانی یا باطنی حیات سے. ظاہری حیات بھی تمہیں ملے گی, نظام دیں گے, سسٹم دیں گے, قرآن کا نظام, خلافت کا نظام, امامت کا نظام, ولایت کا نظام, یہ سب کیا, یہ سب قرآنی نظام ہے کہ تمہیں ایک سسٹم آف لائف دیا گیا ہے. اور باطنی لحاظ سے بھی تمہیں حیات ملے گی. تو اب تاریخ میں جہاں جہاں رسول اللہ نے جو بھی میسج دیا قرآن کے ذریعے سے, قرآن بھی حیات ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس حیات کو نہ سمجھیں, قرآن جس جانب ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے اس حیات کی جانب قدم نہ بڑھائیں اور قرآن کو اٹھا کے جزدانوں میں رکھ دیں، قرآن کو اٹھا کے استخارہ کے لیے رکھ دیں، قرآن کو اٹھا کے بچی کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے رکھ دیں، قرآن کو اٹھا کر صرف مریضوں کو شفا دینے کے لیے، ہوا دینے کے لیے رکھ دیں، تو پھر قرآن سے ہدایت اور حیات نہیں مل سکتی. کون سی حیات ملے گی کہ جو ہمیں زندہ کرے، جو بصیرت دے گی، جو شعور دے گی، جو آگاہی دے گی. یہی وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں قرآن زندہ تھا، توجہ فرمائیے گا، قاری قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تلاوت کرنے کے لیے بات نہیں کر، جن کے دلوں میں حقیقت قرآن متجلی تھی، اس دور میں وہ سب کے سب کربلا میں جمع ہو گئے. حقیقت قرآن جن کے دلوں میں تھی، زبانوں پر قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے، وہ مقدمہ ہے. جن کے دلوں میں قرآن زندہ تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دین کو بچانے کے لیے کربلا گئے. جن کے دلوں میں اسلام زندہ تھا، نماز پڑھنے والے بہت تھے، روزہ رکھنے والے بہت تھے، تلاوت کرنے والے بہت تھے، نیک اعمال بجلانے والے بہت تھے، جمعے کے دن ناخن تراشنے والے بہت تھے، جمعے کے دن غسل کرنے والے بہت تھے، نوافل اور سنت و مستحب نماز ادا کرنے والے بہت تھے، لیکن دین کا درد رکھنے والے افراد بہت کم تھے. دین رکھنے والے تو تھے، لیکن دین کا درد رکھنے والے افراد بہت کم تھے. دین دار اور دین محور، یعنی جب حیات ملتی ہے انسان کو، تو پھر انسان دیندار نہیں رہتا، دین محور ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا، دیندار یہ جس کے پاس دین ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی دین پہ عمل کر رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے وہ بھی دین پہ عمل کر رہا ہے. یہ دیندار ضرور تھے، معاشرہ دیندار ضرور تھا، لیکن دین محور نہیں تھا. دین محور وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں قرآن زندہ ہو، جس کے دل میں اسلام زندہ ہو، اور اسلام و قرآن اسی صورت میں زندہ ہو سکتا ہے جو رسول کے بعد اسلام و قرآن کو معصوم ہاتھوں سے لیتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. معصوم ہاتھوں سے لے گا، وہی قرآن کا درد رکھے گا، وہی اسلام کا درد رکھے گا، وہ اسی کے دل میں قرآن زندہ ہوگا، اسی کے دل میں اسلام زندہ ہوگا. زیدان گرامی، یہی وجہ ہے کہ مختلف مقامات پر اس حیات کو رسول اللہ نے بانٹا ہے. تنے تنہا پیغام لے کے چلے، 10 سال کا علی سال، زوجہ خدیجہ سال، یہ تین افراد نماز با جماعت کا اہتمام کرتے، یہاں سے حیات کا سلسلہ لے کے چلے رستوں، کفر کی تاریکیوں میں، شرک کی تیرگیوں میں، خدا سے دور بت پرست معاشرے کی ظلمتوں میں، دین اور حقیقت اور حیات سے دور اس شب تاریک میں، شب ظلمت میں رسول اللہ نے قیام فرمایا. اس معاشرے میں جو بدترین معاشرہ تھا، بد کردار معاشرہ تھا، جاہل ترین معاشرہ تھا، وہاں سے یہ حیات کا پیغام لے کے چلے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، کلمہ توحید کا پیغام عام ہوتا چلا گیا. ایک نعرہ بلند کیا رسول اللہ نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. امام حسین نے یہی تو عرض کیا تھا نا، کیا میں کوئی نیا دین لے کر آیا ہوں؟ کیا میں نے کلمہ بدل دیا؟ کیا میں نے قرآن میں تحریف کی ہے؟ آخر کس وجہ سے تم میرے دشمن ہو گئے، میرے خون کے پیاسے ہو گئے؟ میں وہی قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں وہی توحیدی ندا دے رہا ہوں جو میرا نانا پوری دنیا میں دیتا رہا. لیکن جو ظاہر بات ہے، جو حیات سے آ رہی وہ لوگ تھے، جو صرف قرآن کی تلاوت پہ اٹکے ہوئے تھے، جو صرف ظاہر نمازوں پر اکتفا کیے ہوئے تھے، جو دیندار تھے، دین محور نہیں تھے، وہ گمراہ ہو گئے. تقدس، جسے میں نے بتایا تقدس کتنا تھا، اتنا تقدس تھا کہ امام علی مقام کو کہا جاتا ہے کہ جلدی قتل کرو، ہماری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. اتنا تقدس تھا، مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، شکرانے میں روزہ رکھا جا رہا ہے، یہ تقدس ہے. یہ تقدس آج بھی ہمیں ان طاقتوں میں، ان گروہوں میں، ان لشکروں میں نظر آتا ہے جو دین کا نام لے کر، لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھا کر مسلمانوں کو تہدید کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، امام بارگاہوں پہ حملے کر رہے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے سروں کو کاٹا جا رہا ہے, گولیاں ماری جا رہی ہیں, اولیاء الہی کے مزارات پہ حملے کیے جا رہے ہیں, اصحاب رسول کے مزارات کی توہین کی جا رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, 1925 میں آل سعود نے بھی یہی کیا تھا. حضرت عائشہ امہات المومنین, رسول اللہ کی اکلوتی صاحبہ تھی حضرت زہرا بنا بر روایت, اہل بیت علیہ السلام, تابعین تبع تابعین, اصحاب کرام, سب کی قبور کو منہدم کیا. تو جو دیندار تھے وہ صرف ظاہری دینداری میں لگ گئے, دین محور نہیں تھے. وہی تقدس جو کربلا میں ہمیں نظر آ رہا تھا, دینداری کا وہی تقدس آج داعش اور انہی سے وابستہ گروہوں کے نام پر جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, جن کو امریکہ اور سعودیہ نے مل کر اور اسرائیل نے مل کر جن کو جنم دیا ہے, وہی تقدس ان میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. بظاہر اسلام گنا رہا ہے, بظاہر کلمہ توحید نعرہ بلند کیا جا رہا ہے, لیکن حقیقت میں جو اہل فکر ہے وہ جانتے ہیں کہ داعش کا کیا ایجنڈا ہے. آج جو داعش کے نام پر امریکہ نے ایک مہاد بنایا ہے کہ ہم داعش کو ختم کریں گے, یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں, یہ فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ شیعہ سنیوں میں تفرقہ ڈالے داعش کے ذریعے سے. اور آج آپ پاکستان میں دیکھیں کس طریقے سے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اس داعش کو ویلکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سن لیں, جو لوگ روڑے اٹکانا چاہتے ہیں, سادے بات کرنا چاہتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں, خواہ وہ ہڑتالیں کریں, خواہ وہ نام نہاد جلوس نکالیں, ان کے ہڑتالوں سے, ان کے یوم سوگ سے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. آج پہلی محرم ہے, تم یوم سوگ منا کے چاہتے ہو کہ عزاداری روکو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. اگر تم چاہو کہ کلگن تنظیموں کو سپورٹ فراہم کرو تو یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے. عزادارانِ امام حسین آج پوری دنیا میں کیا, پورے عالم میں حسین ابن علی کا غم منانے کے لیے بیدام ہے, اور ہر جگہ, ہر شہر, ہر کوچہ, ہر گلی میں جو مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں وہاں پر حسینیوں کا سمندر یہ بتا رہا ہے, نہ کوئی ہڑتال اس کو کامیاب ہونے دے گی, نہ کوئی یوم سوگ اس کو کامیاب ہونے دے گا. وجہ یہ ہے کہ حیات کا پیغام ہے, زندگی کا پیغام ہے, شعور کا پیغام ہے, اور آنے والی نسلوں کے پیغام چلتا رہے گا. ہم نے جناب زہرا سے وعدہ کیا ہے, ہم رہے نہ رہے لیکن یہ عزاداری ضرور رہے گی.
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین,
کلدم تنظیموں کو سپورٹ کی جا رہی ہے, کھلے عام جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. دنیا اندھی نہیں ہے, دنیا سب دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. حیدرآباد میں کہہ چکا ہوں کہ ظلم و تشدد کی یہ فضا اب ختم ہونے کو ہے. جب ظلم ختم ہوتا ہے نا تو بہت بڑھ جاتا ہے, بہت دباؤ آ جاتا ہے, بہت پریشر آ جاتا ہے, بس وہ آخری سسکیاں لے رہا ہوتا ہے, پورا زور لگا رہا ہوتا ہے. فرعون نے کیا کیا تھا, تشدد کی انتہا کر دی, دہشت گردی کی انتہا کر دی, ظلم کی حدوں کو چھوڑ دیا, بچوں کو تہ دہ کر دیا. لیکن خدا نے کہا فرعون تو نے خدائی نظام کے مقابلے میں حیات کے سفر کو روکنے کے لیے جو انتظام کیا ہے تو بچوں کو تہ دہ کر رہا ہے, تو ظلم کی حدوں کو چھو رہا ہے. یہ تیری آخری سسکیاں ہیں. اور یہی ہوا کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو بھیج کر موسیٰ کی پرورش کر کے اس فرعون کو اسی موسیٰ کے ہاتھوں نابود کر دیا. یہ نظام ختم ہو رہا ہے, دنیا تبدیل ہو رہی ہے, دنیا تبدیل ہو رہی ہے سیاسی طور پر. یہ سٹرکچر دوسری جنگ عظیم کے بعد کھڑا کیا گیا تھا یورپ اور امریکہ نے, وہ تبدیل ہو رہا ہے. بہرحال یہ موقع نہیں, اس میں اشارہ کرتا ہوں, گزر رہا ہوں. پاکستان میں بھی جو پچھلے انتخابات ہوئے ان میں جس کو لایا گیا اور جس کو ہٹایا جا رہا ہے یہ بھی اسی تبدیلی کا ایک حصہ ہے. لیکن اس ضمن میں ایک بات کہتا جاؤں, نہ میں کسی کے انقلاب کا نعرہ لگاتا ہوں, انقلاب معاشی ہو, سیاسی ہو, اسلامی ہو, روحانی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی خواب میں کسی کی شاگردی کرے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. جھوٹ و سچ اللہ اور اس کا بندہ جانے, مجھے کسی کے انقلاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو کچھ بھی انقلاب کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اسلامی انقلاب نہیں ہے, پہلی بات تو یہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ امام خمینی کا اسلامی انقلاب سے موازنہ کرنے نہیں, یہ ایک پاکستانی سیاست کے تحت ایک انقلاب کا ایک چینج کا نعرہ لگایا گیا. یہ چینج ہر پاکستانی کی آواز ہے, تبدیلی پاکستانی قوم کی آواز ہے. ہم اسے چاہتے ہیں کہ یہ کرپٹ نظام تبدیل ہو, یہ بوکس نظام تبدیل ہو. لیکن اس ضمن میں اس وقت جو عالمی ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی متحد نہ ہو, اور اسی لیے داعش کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. پہلے انہوں نے شام میں کر کے دیکھا, وہاں کامیاب نہیں ہو, پھر عراق میں اس کو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کیا جائے, اور پھر پاکستان میں. اس دوران جو سب سے بہترین چیز ہے وہ شیعہ سنی اتحاد ہے. شیعہ سنی اتحاد کی ہر موقع پر, ہر مقام پر, ہر مناسب جگہ پر جہاں پر شیعہ سنی وحدت کا نعرہ لگایا جائے اور لگایا جا رہا ہے, جہاں پر شیعہ سنی کھڑے ہیں ساتھ اسٹینڈ لیے ہوئے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ تکفیریت کی موت ہے, اس لیے کہ یہ اس دہشت گردی کی موت ہے کہ جس کو لانے کے لیے داعش کو ویلکم کیا جا رہا ہے. یہ موت ہے اس سلفیت کی, یہ موت ہے اس تکفیریت کی. اس کے لیے ہر سطح پر شیعہ سنی کو متحد ہونا پڑے گا. یہ امر ہے, یہ لازمی امر ہے, اس کی ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ یہ حیات کا پیغام ہے, یہ نجات کا پیغام ہے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. پیغام لے کے چلے, اور امام عالی مقام اس کی پیغام کی حفاظت کرنے والے تھے. امامت تسلسل ہے رسالت کا, لیکن کوئی نیا دین نہیں آتا, نئی شریعت نہیں آتی, نیا قرآن نہیں آتا, اسی نظام رسالت کی حفاظت کا نام, اسی کا تسلسل, اسی کی حفاظت کا نام امامت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ مختلف قسم کے افراد کو جمع کر کے لائے تھے. یہ تصور مت کیجیے جتنے افراد تھے وہ سب نظریہ امامت مستحکم تھے, نہیں. کربلا جو بنی ہے, جس کو آج تمام شیعہ سنی مفکرین اور علماء کہتے ہیں حق و باطل کا مارکا تھا, کہنے والے کہہ دیتے, بعد میں اصلاح کرتے رہتے ہیں کہ جناب دو شہزادوں کی جنگ تھی, اور پوچھا بھی جاتا ان سے کہ حق و باطل کی جنگ تھی, جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ اگر اور مگر کر کے کوئی نہ کوئی درمیانی راہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, بعد میں بھی تردید بھی کرتے رہتے ہیں. حق و باطل کی جنگ تھی کربلا, ایک طرف حق کا نمائندہ اور ایک طرف کفر کا نمائندہ, ایک طرف حسین ابن علی, ایک طرف یزید, ایک طرف حیات کا سفیر, ایک طرف موت کی طرف بلانے والا یزید. لما یحییکم, جو تمہیں حیات دے. امام حسین وہاں پر آئے, تو امام حسین جب کربلا بنا رہے تھے, سجا رہے تھے, چن رہے تھے افراد کو, تو ایسا نہیں تھا کہ سب نظری امامت پر مستحکم لوگ تھے, نہیں, بلکہ بہت سے ایسے افراد تھے جو نظریہ امامت کو مانتے ہی نہیں تھے. عثمانی تھے, حضرت عثمان تیسرے خلیفہ کے ماننے والے افراد بھی موجود تھے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نظر امامت پر نہیں تھے, وہ خلفائے راشدین کے ماننے والے تھے. بعد میں امام نے جب ان سے گفتگو کی تو وہ قائل ہوا, پھر اس کارواں میں شامل ہوئے. تو اس میں بھی شیعہ سنی ساتھ تھے بقول معروف, یعنی اس زمانے میں شیعہ سنی کی پہچان نہیں تھی, لیکن سمجھانے کے لیے, چونکہ آج ہم اس زمانے میں باتیں کر رہے ہیں اس لیے ہم شیعہ سنی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں, وہی اس زمانے میں کوئی پہچان نہیں تھی کہ جناب یہ شیعہ اور یہ سنی, نہیں. تو رسول اللہ نے حیات کا پیغام دیا, قرآن حیات کا پیغام ہے, یہ مجلس حیات کا پیغام ہے, یہ جلوس حیات کا پیغام ہے. لیکن یہ کون سی حیات ہے, جس جانب میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اور گفتگو آخری مراحل میں ہے, اگر یہ حیات کا پیغام ہے, اگر یہ شعور کا پیغام ہے, اگر یہ ارتقاء کا پیغام ہے, تو اب تک تو ہمیں بہت زیادہ متمدن ہو جانا چاہیے تھا, باعلم ہو جانا چاہیے تھا, باشرف ہو جانا چاہیے تھا, آگاہی و بصیرت ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی. لیکن جب ایک سیاسی لیڈر آتا ہے کراچی میں جلسہ کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر اس کو اسکرپٹ لکھ کر دیا جاتا ہے کہ تم نے جا کے شیعوں کی حمایت کر دی ہے,
وہ زمانے گئے کہ جب ایک نعرہ لگا کر لوگ جو ہیں وہ اہل تشیع کو اپنی جانب بلا لیتے تھے, گلے میں لاکٹ لگا کر یا نام تبدیل کر کر کے. وہ زمانے گئے, وہ زمانے جہلیت کی باتیں تھیں. اب تمہاری یہ ڈھکوسلے, ان کا فریب, ان کا جھوٹ کھل کے سامنے آ چکا ہے. تم جس نیت سے یہ باتیں کر رہے ہو, خواہ وہ آج کے دن ہڑتالیں کر کے کرے یا جلسے کر کے جو ہے وہ شیعہ دھرنوں کی حمایت کرے, یہ اسی کرپٹ نظام کا حصہ ہیں. یہ وہی اپرادھ ہیں کہ جن کو پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا ہے, اور اگر یہ دھاندلی نہ ہو تو پھر کراچی کی عوام بتائے گی ان کو حقیقی نمائندہ کون ہے. یہ دھاندلی نہ ہو, یہ جھوٹ نہ ہو, یہ ظلم و بربریت نہ ہو. اور یہ انشاءاللہ جس کو میں نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے, یہ اپنے عروج پہ جائے گا, اس کے بعد یہ ظلم کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ ظلم پر, یہ جھوٹ پر, یہ فریب پر نظام قائم ہے. امام حسین شعور دینا چاہتے تھے, دیندار نہیں, دین محور بنو. دیندار وہ تھے جو مکے میں رہ گئے, طواف کرتے رہے, امام طواف کو چھوڑ کر کربلا کی جانب چل دیے. دیندار لوگ طواف کعبہ کرتے رہے, دین محور لوگ حسین کے ساتھ کربلا آ گئے. محب اور شیعہ میں فرق ہوتا ہے نا. محب کون ہوتا ہے؟ چاہنے والا. اب جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی کسی سختی کا مظاہرہ ہو. یہ محب بہت سارے تھے. امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے, خواتین کو نہ لے جائیے, مشکلات ہیں, فلاں جگہ چلے جائیے, یہ کام کر لیے, خدا نہ قیام نہ کیجیے یزید کے خلاف, بات نہ کیجیے, ان کا راج ہے, ان کی حکومت ہے, یہ زبانیں کھینچ لیتے ہیں, یہ قتل کر دیتے ہیں, یہ زندہ درگور کر دیتے ہیں. یہ محب بہت تھے, بہت سے مشورہ دینے والے تھے, یہ دیندار تھے, دین محور نہیں تھے. محب دیندار ہوتا ہے, اس کو شعور نہیں ہوتا کہ اس کا دین کیا تقاضا کر رہا ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے, پیروکار وہ ہوتا ہے, قدم قدم چلنے والا وہ ہوتا ہے جو امام کے ساتھ مدینے سے مکے آتا ہے اور مکے سے کربلا تک آتا ہے. وہ کہتا ہے اے امام, میں تجھے مشورہ نہیں دوں گا بلکہ تیرے قدموں پہ چلتے ہوئے تیرے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے دکھاؤں گا. یہ ہے حیات کہ محب نہیں بننا, شیعہ بننا ہے, پیروکار بننا ہے, امام کے نقش قدم پہ چلنا ہے. محب نہیں, محب بہت. اسی طرح آپ دیکھیں کہ غدیر میں منقبتیں پڑھنے والے مل جائیں گے, واہوا کرنے والے مل جائیں گے غدیر میں. سبحان اللہ, جزاک اللہ, اثبات مولا یا مولا کل مومن مومنا. آپ مولا ہو گئے, مبارکباد بھی دی لوگوں نے, قصیدے بھی پڑھے, واہوا میں کی بغل میر بھی, مصابہ میں کی, معائنہ کا بھی کیا, سب کچھ کیا, لیکن غدیر پر قائم کتنے رہے؟ یہ اہم بات ہے. تو واہبہ کرنے سے دین نہیں بچتا, اس دین کی حفاظت کے لیے کربلائی نظام کے تحت آ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے انسان موالی بنتا ہے. مل کے درود بھیجو محمد وال محمد. واہبہ کرنے والے مل جائیں گے, قصیدے پڑھنے والے میں کتنے افراد پائے بند رہے, یہ اہم بات ہے. کربلا شعور ہے, کربلا بیداری. اور اب تک یعنی کربلا تک اگر کوئی ابہام تھا, اگر کوئی تشویش تھی, اگر کوئی پردہ پڑا ہوا تھا, امام علی مقام نے آ کر اس پردے کو ہٹا دیا, اس حقیقت کو واضح کر دیا, اس افق کو روشن کر دیا کہ جو تا قیامت مشعل راہ بنے گی. امام علی مقام نے یہ حقیقت واضح کر دی, دینداری اور دین محوری کا فرق واضح کر دیا, محب اور شیعہ میں تفریق کر دی کہ محب کون ہوتا ہے اور شیعہ کون ہوتا ہے, دیندار کون ہوتا ہے, دین محور کون ہوتا ہے, حیات کہاں بٹتی ہے اور موت کہاں ملتی ہے. یہی وجہ ہے مجلسوں میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہماری حیات کا سبب ہونا چاہیے. بارہ کہتا ہوں, اگر حسین حیات دینے والا ہے, اگر رسول حیات دینے والا ہے, اگر قرآن حیات دینے والا ہے, اگر آئمہ معصومین حیات دینے والے ہیں, تو آئمہ معصومین کا ذکر بھی حیات دینے والا ہے. اسی لیے کہا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. دیکھو جب بھی محفل اور مجلس منعقد کرو علی ابن ابی طالب کی ذکر سے حیات کی خیرات مانگتے جاؤ, اس لیے کہ جتنی حیات ملتی جائے گی ترقی کرتے چلے جاؤ گے, ترقی کرتے. اس لیے زینو مجالسکم, اور صرف ذکر علی ابن ابی طالب کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ائمہ کے لیے ہے. رحم اللہ امرن من احیا امرنا, امام معصوم فرماتے ہیں خدا اس شخص پہ رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے, ہمارے مقصد کو زندہ کرتا ہے, ہمارے ہدف کو زندہ کرتا ہے, ہماری دین محوری کی سوچ کو حیات عطا کرتا ہے. خدا اس شخص پہ رحمت نازل کرے. یہ ائمہ کا درد تھا کربلا, دین محوری, دین کا درد رکھنے کے لیے احساس و شعور بیدار کرنا ہے. مجلسوں میں جو کچھ بھی آپ کو دیا جائے وہ آپ کے شعور کو, آپ کی بیداری کو, آپ کے احساس کو, آپ کے وظیفے کو بیدار کرے, شعور تر دے اور آپ آگاہ تر ہوتے چلے جائیں. لیکن اگر ان مجلسوں سے, اس ماتم سے, اس گریے سے یزید وقت کو کوئی خطرہ نہ ہو, کوئی دغدغا نہ ہو, کوئی فکر نہ ہو, تو بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اس میں ابن زیاد آ کر بھی روئے گا اور ماتم کرے گا. وہ آزاداری, وہ ماتم, وہ گریہ کہ جس میں دشمن وقت سے لڑنے کا حوصلہ نہ دیا جائے اس میں ابن زیاد بھی آ کے ماتم کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. ایسی حسینیت کہ جس میں ظلم کو نہ للکارا جائے, حیات کو نہ بانٹا جائے, جس میں شعور نہ دیا جائے, جس میں بیداری نہ دی جائے, جس میں آگاہی نہ دی جائے, جس میں احساس وظیفہ نہ بتایا جائے, دشمن کو کوئی خطرہ نہ ہو, سینہ پیٹتے رہو, کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ بات. ابن زیاد بھی خوش ہے, شمر بھی آ کے علم اٹھائے گا اس میں نعوذ باللہ, کیونکہ کوئی خطرہ نہیں ہے. امام خمینی نے یہی پیغام دیا کہ ہمارے اسلامی انقلاب کربلا کا نتیجہ ہے. اگر کربلا میں حسین ابن علی نے شعور کا, بصیرت کا, آگاہی کا, احساس ذمہ داری کا درس نہ دیا ہوتا تو ہم بھی دیندار بن جاتے, دین محور نہیں بنتے. کربلا نے پیغام دیا ہے, کربلا نے جگایا ہے, کربلا نے ہوش دیا ہے, کربلا نے جہد دی ہے, کربلا نے افق روشن کیا ہے. عزیزان گرامی, یہ حیات ہے. تو ہر موقع پر, ہر جگہ شیعہ سنی اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہیں. عملی عملی اتحاد. آپ کے علاقے میں جو جتنی اہل سنت مساجد ہیں جائیے, جتنا ہو سکے ان سے اتحاد کی بات کیجیے. آپ کا مرثیہ, آپ کا سلام, آپ کی خطابت, آپ کے الفاظ, آپ کی زیارت, ہر چیز اتحاد بین المسلمین. یہ کربلا کا پیغام ہے, یہ حیات ہے, یہ امر شدید ہے. یہ اس کی شدید ضرورت ہے اس بات کی. اس لیے تکفیریت کی موت ہے. وہ تکفیریت کہ جو ایک طرف سنی مسلمانوں کو کافر قرار دیتی ہے, ایک طرف شیعوں کو کافر قرار دیتی ہے, اس کا قلع قامہ کرنے کی ضروری ہے کہ شیعہ سنی اتحاد ہونا چاہیے. اور جہاں پر بھی, جس سطح پر بھی, خواہ وہ علامہ ساجد نقوی ہوں یا علامہ ناظر آباد جعفری صاحب ہوں یا کوئی بھی شیعہ عالم دین ہو, جب بھی, جہاں بھی, جس طریقے سے بھی, وہ اگر اتحاد بین المسلمین کی بات کرے گا ہم اس کی حمایت کریں گے. اس لیے کہ ضرورت ہے. اگر علامہ ساجد نقوی صاحب نے وہابی علماء کے ساتھ, دیوبندی علماء کے ساتھ, اگر انہوں نے تنظیموں کی سطح پر اتحاد قائم کیا, بہت اچھا کام تھا. لیکن علامہ ناصر آباد جعفری صاحب نے اس اتحاد کو گراؤنڈ لیول پہ لا کر در حقیقت کربلا کا وہ منظر پیش کیا ہے کہ جب پچھلے عاشور کو جھوٹ کی بنا پر, فریب کی بنا پر, واقعہ راول پنڈی کے پیچھے اسباب کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو یہی اہل سنت ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے. تو اس وقت کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج جہاں جہاں اہل سنت کھڑے ہوں گے وہاں پر شیعہ اس کے ساتھ ہوگا. یہ وقت کی ضرورت ہے. علامہ ناصر احمد جعفری صاحب نے اس اتحاد کو عوامی سطح پر لے کر آئی, لوگوں تک پہنچایا ہے, گلیوں تک پہنچایا ہے, دلوں تک پہنچایا. عزیزان گرامی, میں کسی انقلاب کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو شیعہ سنی وحدت ہے اس کی تائید کروں گا. پاکستان میں چینج آنا چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے, انقلاب آنا چاہیے, سب اس کی تائید کرتے ہیں. سب اس بوکس اور کرپٹ نظام سے اپنا دامن چھوڑانا چاہتے ہیں. اس کے کیا اسباب ہیں, کیا روش ہے, یہ بہرحال میرے موضوع سے باہر ہے. مجھے حیات ملنی چاہیے, مجلسوں سے شعور ملنا چاہیے کہ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں, ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے, ہماری سیاسی ذمہ داری کیا ہے, ہماری تعلیمی ذمہ داری کیا ہے, ہماری سماجی ذمہ داری کیا ہے. یہ حیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں دعوت دے حیات کی طرف, قبول کرو, دوڑو, لپکو, جلدی کرو, سبقت اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ قافلہ حیات ہے, یہ قافلہ عشق ہے, یہ کہیں رکنے والا نہیں ہے. کبھی اس کا نہ خدا رسول خدا ہوتا ہے, کبھی نہ خدا علی ہوتا ہے, کبھی حسن ہوتا ہے, اور کبھی حسین ہوگا. ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ, حسین چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے. کشتیاں مسافروں کے انتظار میں رکا نہیں کرتی, سفینے مسافروں کے انتظار میں مہینوں لنگر انداز نہیں ہوتے, انہیں اگلی منزلوں کی جانب جانا ہوتا ہے. جن کو حیات اچھی لگتی ہے, جو حیات چاہتے ہیں, جو زندگی چاہتے ہیں, وہ لپک کر سفینوں میں سوار ہو جاتے ہیں. اور مجلسوں میں آنے کی جلدی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سفینہ ہے نجات کا, حیات کا, نور کا, ہدایت کا, کہ جس کے ذریعے سے ہم حسین ابن علی کے سفینے میں سوار ہو کر خدا کی رحمت اور مغفرت کی جانب قدم بڑھانے لگتے ہیں. درود بھیجے محمد محمد. 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 ایک اور درود محمد. حسین ابن علی نے کربلا میں پیغام دیا ہے کہ دیکھو بیدار ہو, تم کر کیا رہے ہو, کتنے سالوں سے عزاداری کر رہے ہو, کیا اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں آئی, کیا ماتم کا جذبہ تمہارے دلوں میں آیا, ماتم کا فلسفہ تمہارے دلوں میں آیا, ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ مجلس بیداری ہے, بیداری کا نام مجلس ہے, بیداری کا نام حسینیت ہے, تحرک کا نام حسینیت ہے. کہ جو آپ کہتے ہیں کہ امام حسین مظلوم تھے, کئی دفعہ کہتے ہوں گا صرف عرض کرتا ہوں, گزر رہا ہوں اور مساجد کی طرف آ جاؤں گا. مظلوم سے کیا مطلب؟ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جس میں ظلم ہوا, ایک ظالم ہے جس نے ظلم کیا, امام مظلوم ہے, یقین مظلوم ہے. تو کیا امام اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے راضی تھے؟ نہیں. امام نے مقابلہ کیا؟ بالکل کیا, ہر سطح پہ مقابلہ کیا. جب مدینے میں دربار جا رہے تھے تو باہر بنی ہاشم میں جوانوں سے کیا کہا تھا؟ اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو اندر آ جانا. ظلم کو مقابلہ کرنا ہے, جڑوں سے اکھاڑنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ امام کو مظلوم کہیں اور کہیں کہ لاچار, بےکس, بے تدبیر انسان تھے, نعوذ باللہ. امام کی توہین مت کریں, مظلوم کا معنی تبدیل نہ کریں. مظلوم یعنی ظالم کو مقابلہ کرنے والا, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا. مظلوم یعنی ظلم کو اس کی جڑوں سے اکھیڑنے والا. امام نے مقابلہ کیا ہے, کربلا میں آئے, وہ تمام جو سفر کے واقعات ان کو چھوڑ کربلا میں آئے. صرف دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام نے میمنہ و میسرہ و قلب لشکر تشکیل دیا, رائٹ ونگ, لیفٹ ونگ اور سینٹرل کمانڈ جس کو کہتے ہیں آسان زبان میں. میمنہ میسرہ بچوں کی سمجھ میں نہ آئے, میمنہ یعنی رائٹ ونگ, میسرہ یعنی لیفٹ ونگ, قلب لشکر یعنی سینٹرل کمانڈ. تینوں دستوں کے پاس یعنی رائٹ ونگ ہو, لیفٹ ونگ ہو, سینٹرل کمانڈ ہو, ہر ایک کا ایک علم بردار تھا. اور ان سب کا سالار حضرت عباس. یہ کیوں؟ 72 کے لشکر میں محمد کہ میں تو شہید ہونا آیا ہوں. نہیں, مقابلہ کرنا ہے آخر وقت تک, دشمن کی نظروں, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھنی ہے. جو ترتیب دی حکمت علی امام نے جنگ کی میدان کربلا میں 72 شہدا کے ساتھ, وہ بے نس بے مثل و بے نظیر. امام اگر صرف قتل ہونے آئے ہوتے, شہید ہونے آئے ہوتے, تو پھر یہ سب نہ کرتے. جو ایک کرب کی شکل دی ہے خیام کو, وہ کس وجہ سے دی؟ جو خندق کھودی گئی تھی جس میں آگ روشن کی گئی تھی, اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرو. مر بھی رہے ہو, دشمن کے نلغے میں بھی گھرے ہوئے ہو, تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے, اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے دنیا سے جاؤ. یہ ہے پیغام, یہ ہے عزاداری. مجلسیں عزاداری بیداری کے علاوہ کچھ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے جناب زینب نے کوئی نام لے کے مجلس نہیں پڑھی ہیں، واقعات کربلا کو، مصائب کربلا کو گلی گلی کوچا کوچا بیان کرنا شروع کی، انقلاب آنا شروع ہو گیا. جہاں جاتی وہ حسین ابن علی کے مصائب فضائل پڑھتی، انقلاب آ جاتا، بیداری آ جاتی. یہی وجہ ہے کہ رہائی مجبور ہو کر یزید نے اہل بیت کو رہا کر دیا کہ میں جن کو جہاں لے جاتا ہوں وہ انقلاب آ جاتا ہے. کوفے میں گئے وہاں انقلاب آ گیا، شام میں گئے دربار یزید میں سر حسین لاگے انقلاب آ گیا، لوگ کھڑے ہو گئے. رکھے تو مصیبت، آزاد کرے تو پھر پروپیگنڈا. اب کیا کر رہے یزید؟ یہ ہیں مجلسیں، بیداری، شعور، انقلاب، آگاہی. اگر یہ ہم پا رہے ہیں، اگر ہم اس درس کو لے رہے ہیں، اس رزق کو لے رہے ہیں امام حسین سے، کربلا سے، تو ہم زندہ قوم ہیں. اور اگر نہیں تو پھر ہم میں زندہ قوم کی علامات نہیں ہوگی. بس عزادارو، یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے. ذمہ داری کو سمجھ رہا ہے، ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، امام کا پیروکار بننا ہے. کربلا والے ماتمی بھی تھے، آزادار بھی تھے، اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھے. وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے تھے. درے کھاتے جاتے تھے، تازیانے کھاتے جاتے تھے، ظلم برداشت کرتے جاتے تھے، لیکن یزیدیت کے خلاف نعرے لگائے جاتے تھے، لگاتے جاتے تھے، یا حسین کہتے جاتے. پتہ تھا یا حسین کہنے کی سزا کیا ہے، سینے پہ ہاتھ مارنے کی سزا کیا ہے، جانتے تھے وہ. حسین کے غم میں رونے کی سزا کیا ہے، لیکن ظلم کو برداشت کیا تاکہ یہ حیات کا سلسلہ آگے بڑھ جائے، یہ خون رگوں میں، تاریخی رگوں میں دوڑنے لگے. اور الحمدللہ یہ ہوا کہ تاریخی رگوں میں خون دوڑنے لگا. اور آج جو شعور ہے، آج جو بیداری، جو بصیرت ہے، آج جو ہم جرأت کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ کربلا کا دیا ہوا اعجاز ہے، یہ کربلا کا دیا ہوا رزق ہے، یہ رزق حیات ہے. خدا کا نمائندہ کربلا بھی آ گیا دین کو بچانے کے لیے، پہلی محرم آ گئی لذت آ گئی. لیکن اپنی ذمہ داریوں سے غافل مت ہوئیے گا. یہ ہڑتالیں، یہ یوم سوگ، یہ ریلیاں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم نے جناب زہرا سے وعدہ کیا ہے، ہم اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس لیے کہ حیات ہے. مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو اس کی حیات کی کوئی قیمت نہیں رہتی. ہاں ممکن ہے مچھلی کو اٹھا کر کسی ایکویریم میں ڈال دیا جائے، زندگی تو ہوگی لیکن وہ آزادی نہیں ہوگی، وہ وسیع سمندر نہیں ہوگا. بعض لوگ ہمیں بظاہر زندہ رکھنے کے لیے ایکویریم کی زندگی کو ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں. شعور ہوگا جس قوم میں، وہ سمجھ جائے گی کہ حقیقی زندگی کیا ہے اور نمائشی زندگی کیا ہے. یہ شعور ہمیں کربلا سے ملے گا. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ، خطبہ کی ذمہ داریاں ہیں، اہل ممبر کی ذمہ داریاں ہیں، بانیان مجلس کی ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طریقے سے مرثیہ سلام اور شعرا پر سلام کہنے والوں، مرثیہ پڑھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ کا کلام، آپ کی باتیں، آپ کے اشعار کس طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، آگاہی دے رہے ہیں، یا سلا رہے ہیں قوم کو. بس آج پہلی محرم ہے. امام حسین علیہ السلام نے محرم کا چاند حالت سفر میں دیکھا. ہمارے یہاں بھی جب چاند ثابت ہو گیا کہ چاند ہو گیا ہے اور آج پہلی ہے، تو ہم نے بھی کالے لباس پہن لیے. یہ بظاہر کالا لباس ہے، یہ عزا کی نشانی ہے. یہ مجلسیں یہ حیات کا پیغام دیتی ہے, یہ مجلس شعور دیتی ہے. کرمان میں شخص تھا ماشاء اللہ, وہ محرم کے 18 دن نظر کا انتظام کرتا تھا, اور نظر بھی اس کی ایسی ہوتی تھی کہ جو شعور آفاق تھی, صبح سے شام تک ہزاروں لوگوں کا تانتا بنا ہوتا تھا, اس کا دسترخوان کھلا ہوتا تھا, مختلف قسم کے کھانے جو عام حالت میں انسان تصور نہیں کر سکتا وہ اس کے دسترخوان پہ ہوتے تھے, اور کھلے عام سب کو خلائق خدا کو اجازت تھی کہ وہ آئے اور اس دسترخوان سے استفادہ کرے. استاد کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ آخر اس 18 دن کے نظر و نیاز کا فلسفہ کیا ہے, تو کہتا ہے کہ میں جوانی کے عالم میں بیمار تھا اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کا مرض لا علاج ہے, اس کا مرض لا علاج ہے, امام حسین کے نام پہ خرچ کرنے والے کے لیے جو مجلسوں میں آپ تبرک تقسیم کرتے ہیں کہ سنت رسول ہے, رسول اللہ کی دعوت ذوالشیرہ میں تبرک کہلایا تھا, جو رسول سے متمسک ہو جائے وہ تبرک کہلاتا ہے, یہ سنت رسول ہے تبرک. کہا کہ ماجرا کہا کہ بیمار ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ لاج ہمارا سے, بلکہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہا کہ یہ موزی ہے اور یہ سرایت کر جائے گا, اس کو کوئی اس سے ملنے نہ جائے, کوئی اس کی عیادت کے لیے نہ جائے, جو بھی جائے گا اس کو بیماری لگ جائے گی, رشتے داروں نے دوستوں نے ملنے جلنے والوں نے قطع تعلق کر دیا. اس برے وقت میں, اس کڑے وقت میں میری ماں میرے ساتھ تھی, بوڑھی ماں. چلیں ایک دفعہ میں پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا, ماں کمرے میں گئی اور وہ رومال نکال کے لائی کہ جس میں وہ امام حسین کے آنسوؤں کو جمع کرتی تھی, ان آنسوؤں کو صاف کرتی تھی. وہ حوض کے کنارے بیٹھ کر ان کو دھوتی جاتی تھی اور گلا زبان پہ آ گیا, کہنے لگی کہ مولا یا تو اس بیٹے کو شفا دے دے تاکہ یہ اپنے پیروں پہ چلنے پھرنے لگے, تاکہ مولا میں تیری عزاداری کر سکوں, تیری عزاداری کر سکوں, یا خدا تو مصلحت ہے کہ اس کو اٹھا لے, ایسا نہ ہو کہ میرے تمام وقت اس بیٹے کی تیمارداری میں لگ جاؤ, میں تیری عزاداری نہ کر سکوں. اللہ اکبر. کہنے کے ماں کی الفاظ سن کے میرا کلیجہ کٹ گیا اور میں دلی دل میں کہنے لگا خدایا میری زندگی کا کیا فائدہ کہ میری ماں میری تیمارداری بھی کرے اور تیری عزا سے, تیری عزاداری سے محروم رہے. کہتا ہے کہ یہ سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی, اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو دیکھا ایک بہت ہی نورانی شخصیت میرے کمرے میں آئی ہے, اور اس نے آ کر, اس بزرگ نے آ کر میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا, آغا ماشاء اللہ کیا حال ہے, کیسے ہو, گفتگو شروع کی. کہتا ہے کہ میں اس شخص سے کہنا چاہتا تھا دیکھو میرے قریب نہ ہو, میرے جسم پہ ہاتھ نہ لگاؤ, میری بیماری تمہاری لگ جائے گی. تو کہتے ہیں بزرگ کہنے لگے تمہاری بیماری, کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں سکا. کہتے ہیں بزرگ گویا ہوئے, کہنے لگے تیری بیماری ہم پہ اثر نہیں کرے گی. کہا کہ اچھا اگر میں تمہیں شفا مل جائے تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں امام حسین کی عزاداری میں 10 دن نظر برپا کروں گا, 10 دن نظر کروں گا. کہا کہ نہیں تم 18 دن کی نیت کرو. کہا 18 دن کیوں؟ کہا کہ میری ماں 18 سال کی عمر میں شہید ہوئی, 10 دن تمہارے 8 دن میرے, 18 دن کی نیت کرو. اس نے نیت کی خدا اگر میں صحیح ہو گیا 18 دن عزاداری میں نظر تسلیم کروں گا. کہنے گے کہ میں اس کے بعد اگلے دن میں اپنے سہن میں لیٹا ہوا تھا 6 مہینے سے مفلوج, جسم میں حرکت نہیں کر سکتا. کہنے کہ دقل باب ہوا, ایک دفعہ ماں نے دروازہ کھولا, ایک شخصیت اندر آئی اور کہنے لگے کہ میرے پاس آ کر وہی بزرگ جو کل میرے کمرے میں آئے تھے میرے پاس آ کے کہنے لگے آغا ماشاءاللہ اٹھو کل محرم ہے, جاؤ اپنے وادی کی تکمیل کرو. کہا کہ آغا میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا, میں 6 مہینے چل نہیں سکا ہوں. کہا کہ یا حسین کہو تیرے قدموں میں جان آ جائے گی. کہنے کہ میں نے یا حسین کہا تو میرے قدم